لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامن برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامن برکاتہ العالیہ کے صاحب انا.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو، مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو، مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین، میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
ہر موجودہ دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ.
www.mehboobeilahi.com
من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا بعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اس مسجد کا حق تو مجھ پر بہت زیادہ ہے، اس حق کا تقاضا ہے کہ یہاں بار بار حاضر ہوا کروں، لیکن الحمدللہ مولانا محمد تقی عثمانی صاحب اس ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں، اور آج وہ بھی ملک سے باہر ہیں اور مجھے بھی کچھ موقع مل گیا بعض وجوہ سے کہ یہاں جمعہ کی نماز ہم آپ کے ساتھ پڑھیں. اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آپ سے خطاب کا بھی موقع مل رہا ہے. یہ وقت مختصر ہوتا ہے جمعہ کی نماز سے پہلے کے خطاب کا، اس واسطے ضروری باتیں ہی میں عرض کروں گا. کیا نظام ہوتا ہے سنتوں کے لیے؟ پہلی اذان کس وقت ہوگی؟ پہلی اذان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، اور ہماری بیماریوں کی تشخیص، موجودہ قومی بیماریوں کی تشخیص اس کے اندر ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ منافق کی تین علامتیں ہیں. وہ علامت ہے تو میں عرض کروں گا، لیکن بڑی المناک، افسوسناک اور تشویشناک بات یہ ہے کہ وہ علامتیں آج کل ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، اور جو کچھ بربادی، تباہی اس وقت ہمارے سامنے ہے، اس میں بہت بڑا حصہ، بہت بڑا دخل ان تین بیماریوں کا جن کی تشخیص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور ان کو منافق کی علامتیں قرار دیا. پہلی علامت یہ کہ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. دوسری علامت یہ کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے جب تو اس کے خلاف کرے. وَإِذَا أُؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے. یہ تین بیماریاں ہیں اور ہولناک بیماریاں ہیں. اگر آپ غور کریں گے تو ہمارے ملک کی موجودہ ابتر صورت حال پوری دنیا کے اندرونی طور پر بھی اور بیرونی دنیا میں پاکستان کی ساکھ سے متعلق بات بھی آپ اگر غور کریں گے تو انہی تین وجوہ سے خرابی نظر آئی ہے. میرے شیخ نے مجھے وصیت کی تھی کہ تقریریں کبھی فرمائشی نہ کرنا، رسمی تقریریں نہ کرنا، بلکہ یہ دیکھو جہاں زخم ہے وہاں مرہم لگاؤ. یہ زخم ہمارے معاشرے کا زخم ہے، جھوٹ، وعدہ خلافی اور امانت میں خیانت ہمارے معاشرے میں اللہ پناہ میں رکھ کے سرایہ کر گئی ہے. پہلی علامت اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. انتہائی البناک بات اب یہ ہو گئی ہے کہ کسی کی بات پر اعتماد کرنا مشکل ہو گیا. جو آدمی جھوٹ بولتا ہو، جس کے بارے میں ایک مرتبہ جھوٹ کا تجربہ ہو گیا، میرا مزاج تو یہی ہے، اگر کبھی کسی سے گفتگو میں کبھی کوئی ایک مرتبہ جھوٹ اس کا سامنے آ گیا پھر مجھے اس پر کبھی بھروسہ نہیں ہوتا اس کی بات پر برسوں تک، جب تک اس کے خلاف بہت زیادہ عادت اس کی واضح طور پر معلوم نہ ہو جائے اور پتہ نہ چل جائے کہ توبہ کر لی ہے اس سے اور پکی توبہ کر لی ہے اور برس آ برس بھی تجربہ کر کے اس کا اطمینان نہ ہو جائے، اس وقت تک مجھے بھروسہ نہیں. کیونکہ جب آدمی جھوٹ بول دیا ایک مرتبہ تو اس کی ہر بات میں یہ خطرہ ہے کہ جھوٹ بولا ہوگا. اچھا جب جھوٹ بولنے کا عادی ہو جائے کوئی، یہ جس کی بات پر بھروسہ نہ ہو، چاہے عادی نہیں ہے، کبھی جھوٹ بولتا ہے کبھی سچ بولتا ہے، مگر اب کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی بات کون سی سچی ہے کون سی جھوٹی ہے؟ اس بات پہ اس کی زبان تو بیکار ہو گئی میرے لیے اور دوسرے ہر انسان کے لیے. وہ بیوی کو کوئی خبر دے، بیوی کے لیے وہ خبر بیکار ہے کیونکہ بیوی کو اس کی بات پر بھروسہ نہیں. بچوں کو کوئی بات بتائے، وہ بچوں کے لیے وہ خبر بیکار ہے کیونکہ بچوں کو اپنے باپ کی بات پر اعتماد نہیں. اور یہ کثرت سے ہوتا ہے، باہر کوئی ملنے آیا، بچے نے آ کر خبر دی ابا جان آپ کوئی صاحب باہر آئے ہیں، تو ابا جان کیا کہتے ہیں؟ کہہ دو گھر میں نہیں ہیں. ابھی سے جھوٹ سکھا رہے ہیں بچوں کو اور یوں سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی بات ہے، بچے سے تو کہا ہے. مگر جھوٹ بچے سے بولیں یا بیوی سے بولیں، باہر بولیں یا اندر بولیں، زبان سے بولیں یا لکھ کر بات کریں، تو جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے اور جھوٹ پر لعنت ہے اللہ کی. جو شخص جس کی زبان پر بھروسہ نہ ہو اس کی زبان تو بیکار ہے. ایسا ہی ہے جیسے یہ جانوروں، جانور کی بات جانور بول نہیں سکتا نا. جانور میں اور انسان میں کیا فرق ہے؟ زبان کے اعتبار سے یہی فرق ہے کہ وہ بات کر سکتا ہے، آپ بات کر سکتے ہیں، جانور بات نہیں کر سکتے. لیکن جب اس کی بات آدمی کی بات ہی بیکار ہو گئی تو اب تو اس کی زبان اور جانور کی زبان برابر ہو گئی. یہ ایسی شرمناک بیماری اور برائی ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیل گئی ہے. اچھا بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ مذاق میں جھوٹ بول لو کوئی بات نہیں، لیکن جھوٹ مذاق میں بولنا بھی حرام ہے، ناجائز، کسی حالت میں جائز نہیں. پھر یہ کہ ہمارے بارے میں خود ہم نے اپنے بچپن میں دیوبند میں ہم رہتے تھے ہندوستان میں، دیوبند ضلع سہارنپور یو پی میں، آدھا شہر ہندوؤں کی آبادی پر مشتمل تھا اور آدھا مسلمانوں کی آبادی پر، اور ہمارا گھر دونوں کی سرحد پر واقع تھا. گھر کا ایک دروازہ ہندواڑے میں کھلتا تھا، ایک دروازہ مسلمانوں کے محلے میں کھلتا تھا. اسی طرح بازار بھی مسلمانوں کے الگ الگ تھے، مسلمانوں کا الگ، ہندوؤں کا الگ، لیکن ایک دوسرے کے ہاں خریداری کے لیے جاتے تھے. تو اپنے ہم اپنی زبان سے یہ سنا کرتے تھے ہندوؤں سے، ہندو دکانداروں سے، اگر کسی مسلمان نے جھوٹ بول دیا تو کہتے رام رام، ارے تم مسلمان ہو کہ جھوٹ بول رہے ہو. اس کو تعجب ہوتا تھا کہ مسلمان تو کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتا، یہ مسلمان ہونے کے باوجود کیسے جھوٹ بول دیا. حیرت کرتے تھے کافر اگر کبھی کوئی مسلمان جھوٹ بول دیتا تھا. لیکن اب یہ روز بد میں دیکھنے کو آیا ہے کہ یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے مسلمان تو دوسرا کیا کہتا ہے کہ ہونا مسلمان، ہونا مسلمان. آج مسلمان جھوٹ بولنے میں بڑا دل کٹتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ دوسرے کافروں کے مقابلے میں زیادہ بدنام ہے. کوئی شریف انسان جھوٹ بولا نہیں کرتا. مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بڑے دشمن تھے، جانی دشمن تھے، اور ہر قیمت پر آپ کو ایزا پہنچانے اور ذلیل کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرتے رہتے تھے. ہرقل قیصر روم کے دربار میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا دعوت اسلام کے لیے، تو ہرقل قیصر روم نے اپنے دربار میں تلاش کروایا کوئی عرب لوگ آئے ہوئے ہوں یہاں شام میں بیت المقدس میں، تو ہم ان سے معلومات کریں یہ کون ہے جنہوں نے دعوت اسلام ہمیں بھیجی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو معلوم ہے کہ ایک تجارت کا قافلہ ابو سفیان لے کر آئے ہوئے ہیں. اس قافلے کو بلایا گیا اور ابو سفیان کو دربار میں بٹھایا. ابو سفیان کو آگے کیا کیونکہ امیر قافلہ تھے، اور باقی قوم کے لوگوں کو، ان کے قافلے کے لوگوں کو پیچھے بٹھایا ہرقل قیصر روم نے، اور ان سے کہا کہ دیکھو میں ان سے کچھ سوالات کروں گا، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم بتا دینا کہ جھوٹ بول رہا ہے. لمبا مکالمہ ہے، بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں وہ ذکر ہوا ہے. ابو سفیان ادھر کافر تھے، کافروں کے لیڈر تھے، سردار تھے. اس نے سوالات کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کیسے ہرقل قیصر روم نے، مگر یہ ہر ایک سوال کا جواب سچا دیتے رہے. اور کہتے ہیں کہ میں اس کوشش میں تھا کہ کوئی مجھے ایسا موقع ملے جس میں میں کوئی ایسی بات کہہ سکوں جس سے اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں کچھ کمی آ جائے، اعتماد میں کچھ کمی آ جائے، مگر میرے پاس ایسی کوئی بات تھی نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ سکتا. کہتے ہیں کہ ایک موقع پر مجھے یہ خیال ہوا کہ اگر میں جھوٹ بول دوں گا تو میرے یہ ساتھی ناراض نہیں ہوں گے کیونکہ یہ بھی دشمن ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن پھر میں رک گیا اس وجہ سے کہ اس وقت تو یہ خاموش ہو جائیں گے، مگر بعد میں جا کر جب وہاں وطن میں کبھی واقعہ سنائیں گے لوگوں کو، تو لوگوں کے سامنے یہ بات آئے گی کہ قریش کے سردار ابو سفیان نے فلا موقع پر جھوٹ بولا تھا. دیکھیں مشرک تھا، کافر تھا، بدترین دشمن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت، لیکن جھوٹ بولنے کی ہمت اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ اس کے قوم میں بدنام ہو جاؤں گا کہ ہمارا سردار نے جھوٹ بولا تھا فلا موقع پر. اور آج ہمارے سردار بھی جھوٹ بول رہے ہیں، ماتحت بھی جھوٹ بول رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ ہماری بات پر بھروسہ نہیں، ہماری تجارت، ہماری صنعت، ہماری سیاست دنیا کے لیے ناقابل اعتماد بن کر رہ گئی ہے. میری عادت ہے جب دوسرے ملکوں میں جانا ہوتا ہے اور پاکستانیوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں تو وہاں کے حالات بھی پوچھا کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں پوچھتا ہوں وہاں کی تاجر برادری سے کہ تم مال کہاں سے منگاتے ہو. تو ایک مرتبہ ہانگ کانگ میں تھا میں، تو وہاں پاکستانی لوگوں کو پتہ چل گیا، تو انہوں نے ہمارے ساتھ ایک نشست رکھی، کھانے کی دعوت رکھی، سارے پاکستانی جمع ہو گئے، بڑے بڑے تاجر تھے، بڑے بڑے تجارت پیشہ لوگ تھے. تو میں نے ان سے پوچھا, ایک تاجر مجھے لے کر جا رہے تھے وہاں مقام پر, تو وہ کراچی کے تھے. میں نے پوچھا, بڑا کاروبار تھا, امپورٹ ایکسپورٹ کرتے تھے ہانگ کانگ میں. تو میں نے پوچھا کہ آپ فلاں فلاں وہاں کپڑے کے بارے میں بات ہو رہی تھی اور فلاں فلاں چیزوں کے بارے میں, کہاں سے منگاتے ہیں؟ کہنے لگے کہ میں بھارت سے منگاتا ہوں اور جاپان سے منگاتا ہوں, امریکہ سے منگاتا ہوں. میں نے کہا کپڑا تو ہمارے پاکستان میں بھی بہت اچھا بنتا ہے, کہنے بہت شاندار بنتا ہے, لیکن میں نے کان پکڑ لیا کہ پاکستان سے کبھی منگاؤں گا نہیں. پہلے پاکستانی سے منگاتا تھا, پہلے یہ کپڑا میں پاکستان سے منگاتا تھا کیونکہ کپڑا بہت اعلی درجے کا ہوتا ہے پاکستان میں بھی. لیکن تاجروں نے مجھے اتنا ستایا ہے جھوٹ بول بول کر اور دھوکہ بازیاں کر کر کے, وعدہ کیا کہ فلا تاریخ تک کپڑا پہنچ جائے گا. سیزن کے اعتبار سے اگر کپڑا سیزن سے پہلے پہنچ گیا تب تو وہ لاکھوں کا ہے, ورنہ مٹی ہے. جتنا وزن جتنا جیسا کپڑا طے ہوا تھا اب نمونے کے خلاف کپڑا بھیج دیا, جتنا مقدار لکھی تھی اس سے کم بھیج دیا. نتیجہ یہ کہ میں نے تو اب کان, اچھا جھوٹ بولتے ہیں پاکستانی تاجر, کہتے ہیں میں سفر کر کے پاکستان گیا, ان کو خدا مت دیکھی, خدا کے واسطے تم سچ بولا کرو تاکہ میں مال پاکستان سے منگاؤں. وعدے بھی کیے لیکن سچ بولنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اس واسطے میں نے تو کان پکڑ لیے کہ پاکستان سے اب کبھی کاروبار نہیں کروں گا. پاکستانی مسلمان بھائی کہہ رہا ہے, کہاں سے لاتا؟ ہندوستان سے لاتا جا کر. ریاض میں تھا ایک مرتبہ, تین سال پہلے کی بات ہے, وہاں کچھ پاکستانی جمع تھے, ایک تاجر بھی تھے, تو وہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے. تو میں نے پوچھا, بھائی کپڑا تم کہاں سے منگاتے ہو؟ فلاں کو اعلی قسم کا کپڑا تھا. کہنے لگے کہ بس کیا بتاؤں حضرت, پہلے پاکستان سے منگاتا تھا کیونکہ ہمارے یہاں کپڑا بہت اچھا بنتا ہے, لیکن بدنامی اتنی ہو گئی ہے پاکستان کی. اس نے پھر ایک واقعہ سنایا, کہنے لگا کہ میں نے پاکستانی کپڑے کا نمونہ یہاں کے بڑے بڑے تاجروں کو دکھایا تو سب نے بہت تعریف کی, کپڑا بہت شاندار ہے, اور مجھے آرڈر لکھوا دیے, ہم اتنا لے لیں گے. اتنا پکا وعدہ نہیں کیا لیکن کہا کہ لے لیں گے, ہم منگا لو ہم لے لیں گے. جب کپڑا آ گیا تو میں نے کپڑا دکھایا, کہنے کا صاحب یہ تو بہترین ہے, امریکہ اور جاپان میں بھی اس سے بہتر تو نہیں بنتا. لیکن جب اس کو انہوں نے پلٹ کر دیکھا, اس پر لکھا ہوا تھا میڈ ان پاکستان. کہنے لگے اس پر لکھا ہوا میڈ ان پاکستان, پاکستان کا نام لکھا ہے, اس وقت ہم لینے کے لیے لینے سے معذور ہیں, ہم لے نہیں سکتے. کیوں؟ کپڑا خراب ہے کہ نہیں؟ کپڑا بہت اعلیٰ درجے کا ہے, لیکن چونکہ اس پر لکھا ہوا کہ پاکستان کا بنا ہوا ہے, میں ہم اپنے گاہکوں کا اعتماد نہیں کرا سکتے کہ پاکستان کا کپڑا بنا ہوا کوئی اچھا بھی ہو سکتا ہے. اتنا اچھا بدنام برا جیسے والی بات ہے. آج ہماری بدنامی کا یہ حال ہے کہ دنیا کے اندر ہماری بدنامی پھیلی ہوئی ہے. اچھا, باپ کو بیٹے کی بات پر بھروسہ نہیں, بیوی کو باپ کی شوہر کی بات پر بھروسہ نہیں, بھائی کو بھائی کی بات پر بھروسہ نہیں, لیڈر کو اپنے ماتحتوں اپنے کارکنوں پر بھروسہ نہیں, افسر کو اپنے ماتحتوں پر بھروسہ نہیں, ماتحتوں کو افسر پر بھروسہ نہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ مسلمان کیا کہ بدنامی, دین کی بدنامی, اسلام کی بدنامی ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. تو ایک بیماری ہمارے اندر یہ پھیلی ہوئی اور پھیل کے پہلے نہیں تھی یہ بات. دوسری بیماری وعدہ خلافی. اچھا, جھوٹ بھی کس کس طریقے سے بولتے ہیں. صاحب فلا کام جانا ہے, ایک صاحب کہنے لگے میں فلا تاریخ کو میں آنا چاہتا ہوں, ہم نے کبھی فلا تاریخ کو تو موقع نہیں ہوگا. اچھا فلا تاریخ کو آ جاؤں گا, پہلی جو تاریخ تھی وہ چھٹی کا دن تھا, کہنے میں بعد میں لے کر آ جاؤں گا, بیماری کی رخصت لے کر آ جاؤں گا, بیماری کی رخصت لے کر آ جاؤں گا. اسلام آباد سے آنے والے تھے. میں نے کہا کہ وہ بیماری کی رخصت لے کر جو آئیں گے تو کیا اس دن بیمار ہونے کا ارادہ ہے آپ کا؟ کہنے نہیں نہیں, وہ میڈیکل سرٹیفکیٹ لے کر آ جاؤں گا. کیا مطلب ہے؟ اتنے گناہوں کا مجموعہ کر کے آئیں گے کسی مسئلہ پوچھنے کے لیے, عالم دین سے. کیا پہلے تو جھوٹ بولیں گے کہ میں بیمار ہوں, اس جھوٹ کے اوپر گواہی لیں گے میڈیکل سرٹیفکیٹ کے لیے ڈاکٹر سے, جھوٹا سرٹیفکیٹ اس سے لیں گے, جھوٹا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے اس کو پیسے بھی دیں گے. یہ رشوت دی, خود جھوٹ بولا, ڈاکٹر سے جھوٹ بلوایا اور حرام پیسے دیے, اس کو حرام پیسے کھلوائے. حدیث میں آتا ہے کہ رشوت دینے والا بھی جہنم میں, لینے والا بھی جہنم میں, اور جو دونوں کے درمیان دلالی کرے وہ بھی جہنم میں. اتنے سارے گناہوں کا مجموعہ کر کے رخصت بیماری لی. کس کس طریقے سے ہمارے یہاں جھوٹ بولا جا رہا ہے. اور تو اور حج نفلی کے اوپر پابندی ہے پاکستان میں بھی, کہ بھائی حج نفلی اگر اتنے سال پہلے کسی نے حج کیا تو نہ جائے اتنے سال تک. سعودی عرب میں تو 5 سال کی پابندی ہے باقاعدہ, نفلی حج کے لیے جھوٹ بول کر جاتے ہیں. فارم میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے پچھلے 5 سال میں حج کیا نہیں, تو وہ لکھ دیتے نہیں کیا, حالانکہ پچھلے سال کیا تھا. حج کے لیے جھوٹ بول کر جا رہے ہیں. بتائیے یہ کہاں کی نیکی اور کہاں کا حج ہے, کیسا حج ہے یہ جھوٹ بول کر جا رہے ہیں. یہی حال ہمارے یہاں وعدہ خلافی کا ہے. اس کے وعدہ خلافی کو تو برا سمجھتے ہی نہیں. ہاں صاحب میں کل, میں آپ کو میں کل جواب دے دوں گا فلاں بات کا. اچھا بھائی کل جواب دے دینا. اب کل بھی گزر گئی, پرسوں بھی گزر گئی, نہ جواب ہے نہ جواب دینے والا ہے. اچھا میں کل کو ٹیلی فون کروں گا آپ کو, یا فلاں وقت میں آ جاؤں گا, نہ آئے نہ کوئی اطلاع. وعدہ خلافی. اور یہ کثرت سے ہوتا ہے. اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے بچے ساتھ جانا چاہ رہے ابو کے, تو ابو کہتے ہیں کہ بیٹا بس ہم ابھی باہر جا کر ابھی آتے پھر لے جائیں گے تمہیں. ابو گئے پھر رات ہی کو واپس آئیں گے, اور وعدہ کر کے گئے تھے تمہیں لے کر جائیں گے. تو باپ بیٹا بھی سمجھ گیا کہ باپ ہمارا وعدہ خلافی کرنے والا ہے. یہ ہمارے بچوں کو سبق دیا جاتا ہے وعدہ خلافی کا. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک جگہ وعدہ ہوا, کسی شخص نے وعدہ کیا کہ فلاں جگہ ملاقات کریں گے. حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پہنچے, وہ آدمی نہیں آیا. ایک دن انتظار کیا, دوسرے دن انتظار کیا, تیسرے دن انتظار کیا, پھر وہ آیا. تو اس نے کہا کہ مجھے فلاں بات ہو گئی تھی نہیں آیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے تم نے تکلیف پہنچائی, لیکن انہوں نے وعدہ چونکہ کر لیا تھا فلاں جگہ ملنے کا, وہاں سے ہٹے نہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام. اسی طریقے کا ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منقول. لیکن آج ہمارے یہاں وعدے کی کوئی اہمیت ہی نہیں باقی رہی. اور تو اور الناس ولا دین ملوکہم, لوگ تو اپنے بادشاہوں کے طریقے پر ہوتے ہیں. ہماری صاحب اقتدار طبقہ, ہمارے حکمرانوں کا طبقہ کیا کر رہا ہے؟ جھوٹ, وعدہ خلافی, معاہدے کی خلاف ورزی, یہ سب کچھ ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے. اور جب یہ اعتماد ہی ختم ہو جائے جھوٹ اور سچ کا, تو پھر کوئی قوم کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ یہ موت کی علامتیں ہیں, علامت موت کی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافق کی علامتیں قرار دیا. منافق کی علامتیں 3 ہیں, ایک جھوٹ, ایک وعدہ خلافی, ایک امانت میں خیانت. یا امانت وعدہ خلافی کے بھی بڑے بڑے واقعات ہیں, بڑی مثالیں المناک, اور امانت میں خیانت کی بھی, لیکن بات لمبی ہو جائے گی. خلاصے کی بات سمجھ لیجئے, بات ختم کر رہا ہوں. اور وہ یہ کہ اپنے اعمال کا جائزہ ہے. کیا ہمارے یہ اعمال جھوٹ اور وعدہ خلافی اور امانت میں خیانت, یہ مسلمانوں والے اعمال ہیں یا منافقوں والے اعمال ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافق کی علامت قرار دی. اگرچہ ان اعمال کے کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج نہیں کہا جائے گا, لیکن عمل تو منافقوں والا ہے, مسلمانوں والا عمل نہیں ہے. اور دین اور دنیا دونوں کی تباہی والا ہے. پھر امانت کے اندر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روپیہ پیسہ ہی امانت ہوتی ہے, مال ہی امانت ہوتی ہے. نہیں, کسی کا راز آپ کے پاس ہے وہ بھی امانت ہے. کوئی آپ سے مشورہ کرنا چاہتا ہے تو مشورہ جو آپ دیں گے وہ بھی آپ کے پاس امانت ہے. مشورہ آپ ایسا دیں جو اس کی خیر خواہی کا ہو. آپ کوئی افسر ہیں تو یہ افسری کے جو آپ کے اختیارات ہیں یہ سب امانت ہے آپ کے پاس. ان اختیارات کو آپ جائز حدود میں قانون کے اندر رہتے ہوئے عدل و انصاف کے ساتھ استعمال کریں, یہ امانت کا تقاضا ہے. اور جو شخص امانت میں خیانت کرے گا وہ منافقانہ عمل کا مرتکب ہوگا. تو جائزہ لیں یہ تین علامت یاد رکھیں, جھوٹ, وعدہ خلافی اور امانت میں خیانت. یہ منافقوں کی علامتیں ہیں, مسلمانوں کی علامتیں نہیں ہیں, اور مسلمان معاشرے میں ہوتی بھی نہیں تھی. اور یہی وجہ ہے کہ کافر لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر مشرف اسلام ہوتے تھے. مالابار میں, سری لنکا میں, ملائیشیا میں, انڈونیشیا میں اور ادھر ہانگ کانگ تک مشرق بعید میں جتنے ممالک میں اسلام پھیلا ہے کہیں بھی مجاہدین کے ذریعے سے نہیں پھیلا, کہیں بھی جہاد نہیں ہوا, نہ مبلغین کے قابلوں سے پھیلا. وہاں اسلام پھیلا ہے تاجروں سے اور سیاحوں سے. مسلمان تاجر اور سیاح وہاں گئے, ان کے اخلاق و کردار دیکھ کر لوگ مشرف اسلام ہوتے چلے گئے کہ کیسے عظیم انسان ہیں, کبھی جھوٹ نہیں بولتے, کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے, کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتے, کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے. لوگ دیکھ کر مشرف اسلام ہوتے چلے گئے, اسلام پھیلتا چلا گیا. چین تک وہاں اسلام اسی طریقے سے گیا ہے. چین کے کنارے پر وہاں صحابہ کرام کے مزارات ہیں, وہاں تک اسلام اسی طریقے سے پہنچا ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا, نہیں, مسلمانوں کے کردار سے اور اسلام کی حقانیت سے اسلام پھیلا ہے. اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ مسلمانوں کو دیکھ کر, ہمارے اخلاق و کردار دیکھ کر لوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں. اور اس کے بھی بہت المناک واقعات میرے سامنے گزر چکے ہیں, مگر وقت نہیں ہے, کبھی موقع ہوگا پھر کبھی انشاءاللہ بیان کریں گے. آج صورت حال یہ ہے کہ ہمارے اعمال دیکھ کر لوگ اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں. ایک سکھ کا واقعہ میرے ساتھ جرمنی میں ایسا ہی پیش آیا, اور اس نے یہی کہا کہ میں آپ نے جو کچھ کلمہ پڑھ لیا اس نے میرے سامنے کہا آپ مجھے کلمہ پڑھا دیں. کلمہ پڑھوا دیا میں نے, بڑا کروڑ پتی ارب پتی آدمی تھا, سکھ تھا سیالکوٹ کا. تقسیم ہند کے بعد وہ ہندوستان چلا گیا, پھر جرمنی میں رہا, اور اب اربوں کا خربوں کا کاروبار وہاں جرمنی میں ہے, اس کا ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے. تو اس نے مجھ سے اسلام کے بارے میں معلومات کی ہیں, تو وہ فوراً مشرف اسلام ہو گیا. کہا کہ میں مجھے کلمہ پڑھا دیجیے, میں نے کلمہ پڑھا دیا, دعا کی ہم نے, کہا کہ چبے لوگ مبارک ہو تم اس وقت ہم میں سب سے بہتر مسلمان ہو, کیونکہ مسلمان جب آدمی ہوتا ہے تو اس کے سارے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو مجھ سے فوراً پوچھنے لگا کیا بات, میں نے کیا کہا, مسلمان میں مسلمان ہو گیا. میں نے کہا ہو گئے, وہ پریشان ہو گیا. میں نے کہا کیا بات ہے, کہنے لگا میں مسلمان ہو گیا. میں نے کہا ہو گئے, اسلام میں داخل ہو گئے, کلمہ پڑھ لیا, وہ سمجھ کر پڑھا ہے, عقیدے جان کر پڑھا ہے. پھر وہ سوچتا رہا, میں نے کہا کیا بات, پریشانی کیا ہے. کہ دیکھیے میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, جو آپ نے اسلام کی تعلیمات بتلائی ہیں, عقیدے بتلائے ہیں, وہ سب میں مانتا ہوں, وہ سب بہت اچھے ہیں, لیکن میں صاف کہتا ہوں میں مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں ہوں. میں مسلمان بننے کے لیے تیار نہیں, میں سکھ ہوں, سردار گوبندر سنگھ کا سکھ ہوں, پکا سکھ ہوں, مسلمان نہیں ہوں. ہاں عقیدے جو کچھ آپ نے اسلام کے بتلایا وہ سب مانتا ہوں. یہ حالت ہے اس وقت ہمارے مسلمان. میں نے کہا کیا بات ہے, کہنے لگے مسلمانوں کو جیسا میں نے دیکھا ہے وہ اچھے نہیں ہیں. یہ حالت ہو رہی ہے ہمارے حالات کی. اللہ تعالی ہمیں اپنے حالات کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
لا الہ الا اللہ.
www.mehboobeilahi.com جہاں آپ سن سکتے ہیں عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے خلیفہ اور جامع مسجد بیت المکرم کے امام و خطیب حضرت اقدس مولانا شاہ محبوب الہی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے صاحب حالات.
دین کی جب آدمی بات کہے تو اس طور پر کہے کہ مقصد کسی کو مشتعل کرنا نہ ہو, مقصد کسی سے لڑنا اور جھگڑنا نہ ہو, مقصد کسی سے بحث کرنا نہ ہو.
جامع مسجد بیت المکرم میں ہونے والے دیگر بزرگان دین کے بیانات.
الحمدللہ رب العالمین, میں اشارہ ہے توحید کی طرف.
ہر مرزا دیکھنے والوں کے لیے یہی سبق دیتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانو.
عارف ہے دل میں خواہ.
www.mehboobelahi.com